حديث الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات اور طلاق والی عورتیں یتربصن انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو ثلاثۃ قروء تین حیض. ولا یحل لہن اور نہیں حلال واسطے ان کے ان یکتمن یہ کہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن بیچ ان کے رحموں کے ان کننا یومننا باللہ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں ساتھ اللہ کے والیوم الاخر اور آخرت کے دن کے. وبعولتہن اور خامد ان کے احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ساتھ ان کے لوٹانے کے فی ذالک بھی جس کے ان ارادو اصلاحا اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا. ولہن اور واسطے ان عورتوں کے مثل الذی مثل اس کے ہے علیہن جو اوپر ان کے ہے بالمعروف دستور کے مطابق. وللرجال علیہن درجہ اور واسطے مردوں کے علیہن اوپر ان عورتوں کے درجہ درجہ ہے فضیلت ہے. واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے حکمت والا. والمطلقات يتربصن بانفسهن طلاق کے بارے میں ابتدائی طور پر یہ باتیں ذہن کے اندر رکھ لیں. طلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق اور ایک حدیث میں فرمایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق حلال چیزوں میں مباح چیزوں کے اندر بدترین چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے. بے شک اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہے مرد کو لیکن یہ طلاق اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں بلکہ برا عمل ہے. پھر جتنا یہ عمل طلاق والا اللہ کے نزدیک برا ہے اتنا ہی شیطان کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے پانی کے اوپر پھر چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر کے دنیا کے اندر شرارتیں اور شیطانیت کے کام کر کے آؤ. سارے شیطان واپس جا کر کے اپنی اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے اتنے قتل کروا دیے وہ کہتا ہے تو نے کوئی کام نہیں کیا. جتنے بھی وہ کام بتلاتے ہیں سارے کاموں کی وہ ابلیس نفی کر دیتا ہے کہ تم نے کوئی کام نہیں کیا. آخر میں ایک شیطان جاتا ہے اور جا کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی اور خامد کے درمیان جھگڑا کروایا. اتنا جھگڑا ہوا کہ خامد نے بیوی کو طلاق دے دی. شیطان اس سے اتنا خوش ہوتا ہے فرمایا یلتزمہ کہ شیطان اٹھ کر کے اس کو اپنے گلے لگاتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا اب محدثین کہتے ہیں کہ طلاق سے یہ شیطان اتنا خوش کیوں ہوتا ہے. محدثین کہتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار. اسی طرح یہاں شیطان ایک تو کامیاب ہو گیا کہ دو قبیلوں کے درمیان دو خاندانوں کے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کر دی کیونکہ طلاق کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان دو قبیلوں کے درمیان یہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑا پھیل جاتا ہے شیطان اس سے بھی خوش ہے دوسرا جب وہ اپنی منکوحہ بیوی کو طلاق دے گا تو شیطان اس کو آمادہ کرے گا بدکاری پر زنا پر ایک ہی کام شیطان نے کروایا لیکن اس کے اوپر آگے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ بڑے برے نتائج ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کے عمل کو انتہائی بدترین اور انتہائی برا عمل قرار دیا طلاق کو یہ تو طلاق کے بارے میں ایک اصول ذہن کے اندر رکھ لیجیے کہ طلاق انتہائی بری چیز ہے اور اس سے ہر حال میں ہر انسان کو بچنا چاہیے اب طلاق کی ابتدائی طور پر تین قسمیں ذہن کے اندر رکھ لیں کہ طلاق ابتدائی طور پر تین قسموں پر ہے ایک ہے طلاق رجی ایک ہے طلاق بائن ایک ہے طلاق مسلسہ یا مغلظہ طلاق رجی تو اس کو کہا جائے گا ایک انسان ایک مرد اپنی بیوی کو صریح الفاظ میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کہہ دے کہ تو طلاق ہے ایک دفعہ کہے یا دو دفعہ کہے صریح الفاظ میں اس کو کہتے ہیں طلاق رجی کہ عدت کے اندر اندر وہ مرد رجوع کر لے زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا اب وہ اس کی بیوی ہوگی یہ اس کا خاوند ہوگا نئے نکاح کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اس کو کہتے ہیں رجعت کہ وہ رجوع کر لے لیکن عدت کے اندر اندر اگر عدت گزر گئی تو پھر یہ طلاق رجی نہ رہے گی بلکہ یہ طلاق بائن بن جائے گی اور اس کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا یہ تو طلاق رجی ہے دوسری قسم ہے طلاق بائن بائن کے لفظی معنی آتے ہیں جدا کرنے والی چیز یا جدا ہونے والی چیز طلاق بائن اس طلاق کو کہیں گے کہ کنائی الفاظ کے اندر یعنی ایسا لفظ استعمال کرے جس لفظ کے اندر طلاق کا بھی استعمال ہو دوسرے معنی کا استعمال بھی ہو تو وہاں نیت کا اعتبار ہوگا فقہا نے اس کی مثال یوں بیان کی کہ ایک مرد اپنی بیوی کو کہے انت حرۃن تو آزاد ہے اب اس میں ایک تو احتمال یہ ہے کہ تو آزاد ہے نکاح کی قید سے تو آزاد ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ تجھ پر کوئی پابندی نہیں تو آزاد ہے تو ادھر جائے ادھر جائے دونوں احتمال موجود جب دو احتمال موجود ہیں تو اس مرد سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو کہا کہ تو آزاد ہے اس سے تیری مراد کیا تھی اگر وہ کہے کہ میری مراد تھی طلاق تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور اگر وہ کہے کہ میری مراد طلاق نہیں بلکہ مطلق آزادی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی آپ اگر طلاق بائن واقع ہو جائے تو یہ خامد عدت کے اندر اندر اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے پھر عدت کے بعد وہ عدت کے بعد بھی نکاح کر سکتا ہے کیونکہ تن کا حلم وغانا تو فی العدت وبعدہا لیکن طلاق بائن کے اندر اصول یہ ہے شریعت کا کہ اس میں تجدید نکاح ہوگی نکاح نئے سرے سے کرنا پڑے گا تیسری قسم ہے طلاق مسلسہ یا طلاق مغلظہ تین طلاقیں ایک مرد دیتے ہیں چاہے وہ بلفظ واحد ہو ایک لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دے جس طرح موجودہ معاشرے کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے کہ تین طلاقیں یہ تو تین طلاقیں اگر وہ ایک لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دیتا ہے تو بھی تین طلاقیں واقع ہوں گی اور اگر الگ الگ الفاظ کے ساتھ وہ یوں کہتا ہے تجھ پر طلاق ہے تجھ پر طلاق ہے تجھ پر طلاق ہے تو پھر بھی یہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی جب تین طلاقیں واقع ہو گئیں تو اب بعد کی آیتوں میں قرآن مجید نے خود یہ واضح کر دیا کہ اب وہ عورت اس مرد کے لیے سوائے حلالے کے حلال نہیں ہوگی اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اس کو کہتے ہیں طلاق مسلسہ طلاق مغلظہ پھر طلاق کے بارے میں ایک اور اصول قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحضلہن جد النکاح والطلاق والعتاق تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو سنجیدگی کے ساتھ استعمال کریں یا ہنسی مزاح کے اندر استعمال کریں تو تینوں کا وقوع ہو جائے گا ان میں ایک ہے نکاح کہ گواہوں کی موجودگی کے اندر بطور ہنسی مزاح کے اگر ایجاب و قبول ہو جائے گواہوں کی موجودگی میں تو نکاح منعقد ہو جائے گا بے شک مار کا تذکرہ نہ بھی ہو پھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا ہنسی مذاق میں ہو یا سنجیدگی سے ہو نکاح منعقد ہو جائے گا اسی طرح طلاق اگر وہ ہنسی مذاق میں بھی لفظ طلاق استعمال کر لیتا ہے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تجھ پر طلاق ہے تو طلاق کا وقوع ہو جائے گا خواہ وہ مذاق کی طور پر کرے یا سنجیدگی کی طور پر کرے طلاق کا وقوع ہو جائے گا تیسری چیز عتاق غلام کا آزاد کرنا کہ آزاد غلام ہے کیونکہ اب تو غلامی کا رواج نہیں ہے پرانے زمانے کے اندر رواج تھا اگر وہ ہنسی مذاق میں بھی اپنے غلام کو کہے کہ تو آزاد ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا پھر طلاق کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ ہنسی خوشی سے طلاق دے بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑے غصے میں میں نے طلاق دے دی ہنسی خوشی سے تو طلاق دیتا کوئی نہیں ہے طلاق غصے سے ہی ہوتی ہے اب غصے سے طلاق دے تو بھی طلاق کا وقوع ہو جائے گا غصے سے طلاق دے تو بھی طلاق کا وقوع ہو جائے گا اور جس حالت میں بھی وہ طلاق دے طلاق کا وقوع ہو جائے گا ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطلقات عورتوں کی آگے قسمیں بیان کر دی والمطلقات اور طلاق والی عورتیں یتربصن انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو ثلاثۃ قروء تین حیض اگر کسی عورت کو خاوند طلاق دے دے تو تین حیض گزرنے تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی تین حیض گزر گئے اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے جہاں اس کی مرضی ہے مناسب سمجھے وہ عورت نکاح کر لے اس کو اجازت ہے اور احادیث میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ جب طلاق ہو گئی تین حیض گزر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلقہ عورت کو نکاح کرنے کی اجازت دی تھی تین حیض تک وہ انتظار کرے اس سے پہلے وہ کہیں بھی نکاح نہیں کر سکتی وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اور نہیں حلال واسطے ان عورتوں کے اَن يَكْتُمْنَ کہ وہ چھپائیں مَا خَلَقَ اللَّهُ جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن بیج ان کے رحموں کے ان کن یومن باللہ والیوم الاخر اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ اگر عورت کے رحم کے اندر حمل ہے اور حالت حمل کے اندر طلاق ہو گئی. بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہے کہ حالت حمل کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی, یہ بات بالکل غلط ہے. حالت حمل کے اندر ہو یا جس حالت میں بھی ہو, مرد نے جب طلاق دے دی تو طلاق کا وقوع ہو جائے گا, طلاق واقع ہو جائے گی. اگر عورت حمل والی ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے. کیوں؟ اس لیے کہ حاملہ عورت کی عدت ہے, وضع حمل ہے. اگر حاملہ عورت کو طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کب ختم ہوگی؟ جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہوگی. بھائی وہ 3 مہینے ہے, 4 مہینے ہے, 6 مہینے ہے, تو بعض اوقات وہ عورت عدت کی طوالت سے بچنے کے لیے اپنے حمل کو چھپاتی ہے تاکہ عدت لمبی نہ ہو جائے, لیکن یہ چھپانا ناجائز اور حرام ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے نسل مخلوط ہو جائے گی, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بچہ اس پہلے خامد کا ہے یا دوسرے خامد کا ہے. اور شریعت نے عدت اسی لیے متعین کی ہے تاکہ نسب بچ جائے, کہ مخلوط نہ ہو جائے اور وہ صحیح النسب بچہ ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا لا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یومن باللہ والیوم الاخر. اگر وہ اللہ کو مانتی ہیں, قیامت کو مانتی ہیں, تو دنیاوی اس تھوڑی سی تکلیف کے لیے اللہ کا حکم پس پشت نہ ڈالیں. وبعولتہن, بعول جمع بعل بمانے خامد, اور ان کے خامد احق کو زیادہ حقدار ہیں, بے ردہن ساتھ ان کے لوٹانے کے, فی ذالکا بیچ اس کے, کہ اگر وہ خامد جس نے اس کو طلاق دی ہے اگر وہ عدت کے اندر اندر اس کو لوٹا لے اور رجوع کر لے تو یہ زیادہ حقدار ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپس میں اس سے پہلے جو زندگی گزاری ہے وہ ایک دوسرے کے حالات سے زیادہ واقف ہیں. پھر قرآن مجید نے ایک مقام پر یوں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اے مردو تم عورتوں کے لیے لباس ہو اور عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں. اس کے دو مفہوم, دو معنی ذہن کے اندر یوں رکھیں کہ مرد عورت کے لیے بمنزلہ لباس کیا ہے, کہ جس طرح لباس انسان کے بدن کو ڈھانکتا ہے اور اس کے بدن کے اوپر داغ دھبا ہو کوئی چیز ہو, وہ لباس اس کے اس عیب کو چھپا دیتا ہے, اسی طرح مرد عورت کے اپنی بیوی کے عیب کو چھپاتا ہے اور بیوی اپنے خامد کے عیب کو چھپاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا کہ خامد اپنی بیوی کا عیب کسی دوسرے مرد کے سامنے یا کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے, یہ جائز نہیں ہے. اگر آپس میں وہ اس عیب پر مذاکرہ کر لیں کہ تیرے اندر یہ عیب ہے, فلاں چیز ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن غیر محرموں کے آگے وہ مرد بیان کرے یا عورت بیان کرے یہ ناجائز ہے. دوسرا معنی لباس کا یہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کے لیے سبب ہوتا ہے راحت و آرام کا, کہ سردی ہے لباس پہن لیا سردی سے امن ہو گیا, اور اگر گرمی ہے تو لباس پہنا تو گرمی سے کچھ امن ہو گیا, اسی طرح یہ بیوی اور خامد آپس میں ایک دوسرے کے لیے سبب بن جاتے ہیں آرام اور راحت کا. لیکن اس میں بھی وہی حدیث کہ دیندار عورت ہو وہ تو سبب بن جائے گی راحت و آرام کا, اور اگر وہ بے دین عورت ہوئی تو وہ سبب بن جائے گی عذاب کا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودینها, چار چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا عموماً نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے جمال کی وجہ سے حسب و نسب کی وجہ سے دین کی وجہ سے آپ نے پہلی تینوں چیزوں کو چھوڑ کے فرمایا علیکہ بے ذات دین تربت یداک تیرے ہاتھ مٹی آلود ہو جائیں دیندار عورت کو اختیار کر کیونکہ جب عورت دیندار ہوئی تو تیرے گھر کا ماحول دین والا بن جائے گا اگر اولاد ہے تو وہ اولاد دین والی بن جائے گی اگر وہ اولاد مالدار بھی ہے حسب و نسب لیکن ہے وہ بے دین تو تیرے گھر کا ماحول سارے کا سارا بے دینی کا بن جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ اخروی طور پر سبب بن جائے گا عذاب کا ان ارادو اصلاحا اگر یہ بیوی اور خاوند اصلاح کا ارادہ کریں پھر تو ان کو رجوع کر لینا چاہیے لیکن اگر صرف عورت کو اذیت دینا مقصود ہو تو یہ جائز نہیں ہے لیکن احتیاط بتلائی وَلَهُنَّ واسطے ان عورتوں کے مثل الذی مثل اس کے ہے عَلَيْهِنَّ جو اوپر ان کے ہے بالمعروف دستور کے مطابق کہ یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں فرمایا نہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح کچھ عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ لازم ہیں جانبین سے حقوق ہیں لیکن یہ کمیت اور کیفیت میں نہیں ہے صرف وجوب کے اعتبار سے ہے کہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے ذمہ واجب ہیں جس طرح عورتوں کے حقوق وہ مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ واجب ہیں لیکن للرجال علیہن درجہ مردوں کو عورتوں پر درجہ اور فضیلت ہے کتنی فضیلت پہلے کئی دفعہ حدیثیں گزری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد ان اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے کسی انسان کے آگے کسی مخلوق کے آگے لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے آگے سجدہ کرے لیکن چونکہ سجدہ غیر اللہ کے آگے جائز نہیں ہے اس لیے میں نے بیوی کو بھی حکم نہیں دیا کہ وہ خاوند کے آگے سجدہ کرے خاوند کی اتنی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو جس طرح یہ مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ہیں اب نان نفقہ ہے کھانا پینا ہے رہن سہن ہے علاج معالجہ ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بیوی کی ساری چیزیں لازم ہوں گی خاوند کے ذمے لیکن مرد کی وسعت کے مطابق یہ نہیں ہے کہ عورت بہت اونچے مطالبے کرے یہ جائز نہیں ہے بلکہ مرد کی طاقت کے مطابق جتنی اس کی طاقت ہے کیونکہ قرآن مجید نے 28ویں پارے میں فرمایا انفقوا علیہن عورتوں پر خرچ کرو میں وجدکم اپنی طاقت کے مطابق جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق بالکل کنجوسی بھی نہ کرو بخیلی بھی نہ کرو اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو درمیانے حال میں رہ کر کے ان عورتوں کا خرچ یہ ساری چیزیں برداشت کرو واللہ عزیز حکیم اللہ غالب ہے جب ظالم کو وہ سزا دیتا ہے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ کی کوئی مقابل نہیں آ سکتا کیونکہ عزیز ہے حکیم اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں جب اس کے سارے احکام حکمت کے پر مبنی ہے تو انسانوں اللہ کے احکام کو خوش دلی سے مان لیا کرو اللہ سے یہ مرد اللهم يسر لنا وامرنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ربنا تقبل منا صلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وصحبه.